ہمارے حاجی بھائیوں اور حجی بہنوں کو مکہ معظمہ کی آمد پر بہت بہت مبارکباد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی. اللہ ہم تماموں کی حاضری کو قبول فرمائے اور آنے والے جو ایام ہیں حج کے ایام ان تمام ایام میں تمام ارکان کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز جو ہمیں کرنی ہوتی ہے, جو بھی کاروبار, جو بھی تجارت, ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام صحیح ہو جائے. اسی طرح سے آج اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو حج کے جو ارکان ہیں ان کو کس طرح ادا کرنا وہ ہمیں آپ کو معلوم نہیں. جو ہم نے کچھ علماء سے سیکھے اس اعتبار سے ہم کریں گے, اور جو ہمیں نہیں معلوم ہوں گے وہ اتنے بڑے عالم دین ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت, بظاہر آپ کو بہت سیدھے سادے اور سادگی پسند نظر آ رہے ہیں, الحمدللہ ہیں ویسے ہی, لیکن ہیں بہت بڑے. حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ اللہ رضوان کی بارگاہ کے یہ پروردہ ہیں. ان کا نام حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب طبلہ ہے. ان کا ماشاءاللہ یہ 31واں حج ہے. اب حج کے مسائل کتنے ان کو معلوم ہیں میں نہیں بتا سکتا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں نہ معلوم ہو, کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سی باتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی, تو جو ہمارے علم میں نہ ہو وہ ہم ان سے بعد میں دریافت کر لیا کریں. آج ہم اس شہر مقدس میں آئے ہیں تو میری حضرت سے گزارش یہ ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اس شہر کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. جب ہم کسی چیز کے بارے میں معلوم کر لیں گے, پتہ چل جائے گا, تو اس کی عزت اور بڑھے گی, ہمیں اس کی قدر کرنا آئے گا. اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے اور ان سے ہم خوب خوب فیض حاصل کریں. مائک کی میں کوشش کر رہا ہوں, اگر مائک آ گیا تو آج نہیں تو پھر کل سے انشاءاللہ, لیکن جو بھی ابھی بغیر مائک کے آپ سن سکیں سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اپنے معمول کے مطابق دو شعر صرف سرکار اعلی حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ کی نعت پاک کے سماعت فرما لیں. الحمدللہ آج کا یہ مبارک دن 16 اگست 2018, ہم اس وقت مکہ معظمہ میں موجود ہیں اور مکہ رفادہ ہوٹل الخالد ٹور کے ذریعے سے ہم لوگ آئے ہیں, اور حضور اشرف الفقہا کے خطاب سے ہم ابھی محسوس ہوں گے. اس سے پہلے کلام رضا کے دو شعر سماعت فرما لیں. چونکہ یہ ہمارا معمول ہے, پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت رسول ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے. تو میں دو آیت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, اس کے بعد دو شعر کلام رضا کے, اور اس کے بعد حضرت کی تقریر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. درود پاک قادیانی چاور کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ بن قود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. لم یات نظیر کافی نظر, لم یات نظیر کافی نظر مثل تو نشر پیدا جانا, جگناچ کو تاج تو رے سر سوئے, تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج تغا من بے کا سو طوفان ہو شربا, من بے کا سو طوفان ہو شربا, مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, مری نیا پار لگا جانا. آمین کا اس شعر پر.
آمین آمین.
حقیقت یہ ہے میرے دینی جنتی بھائیوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں ہم بخوبی واقف ہیں. ابھی آواز ساتھ نہیں دے رہی, پوری نعت کے اشعار سنا تھا اور وقت بھی کم ہے, بس دو شعر پر میں اکتفا کر رہا ہوں. اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے, اس مقدس شہر میں آئے ہیں اور یہاں اگر ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی اور ہمارا حج بھی درست ہوگا. اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں حضور اشرف المفاح کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ حضور والا جو بھی کرم فرمائے, چونکہ آج پہلا دن ہے ہمارے آنے کا, مکہ معظمہ ہی کے تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو مکے کے تعلق سے معلوم ہو جائے یا کعبہ معظمہ کے تعلق سے. ہم طواف تو کر کے آ گئے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے رکن میں کیا ہے, اور اس تعلق جو حضرت ارشاد فرما دیں بغور سماعت فرمائیں. اور دیکھیے یہاں کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. جو نیکی ہم کریں گے ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ہے. ہم گھڑیاں نہ دیکھیں اتنا وقت ہو رہا ہے. اگر حضرت کرم فرماتے ہوئے عشاء تک بھی اگر بولیں نور نالا نور, ایک گھنٹہ ہمارا وقت جائے گا. اور میں تو چاہوں گا روز آنا مغرب سے عشاء تک, اگر یہ دینی ماحول رہا کرے تو بہت ہی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
مسلک اعلی حضرت,
زندہ باد
حضور اشرف الفقہا,
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, صدق الله مولانا العظيم, ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما,
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واله واصحابه وبارك وسلم عليك يا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله
وسلم. دنیا کے مقدس ترین شہروں میں دو عظیم شہر ہیں, ایک کا نام ہے مکہ اور ایک کا نام ہے مدینہ.
بے شک
مکہ المکرم اور مدینۃ المنور. مدینۃ المنورہ اور یہ مکہ, ان دونوں کو جو شرف اور بزرگی حاصل ہے یہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے.
بے شک
یہ ہے ہمارا عقیدہ.
بے شک
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک قیام فرمایا.
بے شک
کل کتنے ہو گئے؟ 53 ایئرس. اس پورے مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات کے ذریعے رحمتیں تقسیم کی.
بے شک
حالانکہ پہلے سے یہاں کعبہ بھی تھا, پہلے سے یہاں زمزم کا کنواں بھی تھا, پہلے سے یہاں عرفات کا میدان بھی تھا, پہلے سے مزدلفہ اور منا کی وادی بھی تھی. یہ ساری برکتوں کی چیز ضرور تھی لیکن یہ برکتوں کی چیز بھی صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا.
بے شک بے شک
اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, ہوتے کہاں خلیل منا کا بو بنا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے.
بے شک بے شک
لولاک سے مراد حضور کی ذات. حضور کو لولاک والے کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے لولا کلما خلقت الافلاک والارضین, اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا اور نہ آسمان کو بناتا. یہ زمین اور آسمان یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے.
بے شک
اب جب زمین بن گئی تو کعبہ کہاں ہے؟
زمین,
زمین پر ہے. منا کہاں ہے؟ زمین پر ہے.
بے شک
عرفات زمین پر, مزدلفہ زمین پر, اور زمین بنی ہے حضور کی کے صدقے میں،
بے شک
تو کعبہ بھی بنا ہے حضور کے صدقے میں،
بے شک بے شک.
لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین، اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں بنا و کعبہ،
ہوتے کہاں خلیل،
ہوتے کہاں خلیل
بنا کعبہ،
بنا کعبہ و منا
لولاک
والے صاحبی سب تیرے خلیل،
بے شک
سارا جلوہ اسی کا ہے،
بے شک.
یہ تو حدیث کے ذریعے میں نے یہاں کی فضیلت بیان کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال یہاں رہ کر اپنی مبارک زندگی کو گزار کر کے اللہ کی رضا کا تحفہ سب کو بانٹا ہے. تو قرآن ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، اللہ تعالی مکے کی قسم یاد فرما رہا
بے شک.
قرآن کہتا ہے قسم ہے اس شہر مکہ کی. یہ تو ایک پوائنٹ ہوا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے وانت حل بهذا البلد،
بے شک
اس لیے کہ اے حبیب یہاں آپ رہتے ہیں،
بے شک.
یہ نہیں فرمایا کہ شہر کی قسم اس لیے ہے کہ کعبہ ہے، اس لیے ہے کہ زمزم ہے، اس لیے کہ صفا مروہ ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں کیا قرآن نے. یہ امام احمد رضا کا قول نہیں بول رہا ہوں،
کیا بات،
یہ کسی صوفی اور کسی عالم کا ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جو سب کا مولا ہے اور سب کا مولانا ہے،
بے شک.
اللہ سے بڑا کوئی مولانا نہیں،
بے شک
اللہ بھی مولانا ہے، قرآن سے ثابت ہے. قرآن فرماتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا،
بے شک
اے مولا تو ہمارا مولانا ہے، مولا ہے اللہ بھی مولانا اور ہمارے نبی بھی مولانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اصلی مولانا اللہ ہے اور جتنے دوسرے مولانا ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے اور اس کی عطا سے،
بے شک بے شک.
تو وہ مولانا فرما رہا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد، اس مکے شہر کی قسم ہے، وانت حل بهذا البلد، اور اے حبیب اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں. اس آیت کے تناظر میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم،
بے شک بے شک.
حضور جس خاک پر قدم رکھ کر چلتے تھے، یہ مکے کی خاک، یہاں کی راہ، یہاں کے در و دیوار، یہاں کے کوچہ و بازار، یہ سب کا مجموعہ ہے بلد یعنی شہر. حضور نے یہاں قدم رکھا تو اس شہر کا مرتبہ اتنا اونچا ہوا کہ قرآن قسم کھا کر کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اعلی حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت. ارے جب اس پیر کی عزت اور حرمت اتنی ہے کہ جہاں قدم رکھ دے قرآن اس کی قسم یاد کرے، تو اس سر کی عزت کتنی ہے، اس سر کا مقام کتنا اونچا ہے. کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے با کی حرمت پہ لاکھوں سلام. یہ بہت مختصر میں بول رہا ہوں، یہ ہے مکے کی فضیلت. اور مکے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے، تاجر آدمی جو ہے، جو بیپارانہ ذہن رکھتا ہے، وہ مال کے ساتھ پرافٹ پر سب سے پہلی نظر رکھتا ہے. 50% مل رہا ہے کہ 25% مل رہا ہے، وہ پرسنٹیج گنتا ہے. جس میں زیادہ پرافٹ ہوتا ہے اسی پر ہاتھ ڈالتا ہے.
بے شک
اللہ تعالی نے اس شہر کی بہت بڑی عزت یہ قائم فرمائی ہے کہ یہاں پر رہ کر جو بندے مومن ایمان ہو عقیدہ صحیح ہو اور وہ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ ایک لاکھ اسے فائدہ عطا ہوتا.
سبحان اللہ.
دنیا کی تجارت میں کہیں ایسا نہیں کہ ایک پر ایک لاکھ پرسنٹ فائدہ ہو. یہ صرف مکہ ہے کہ ایک کمائی پر ایک نیکی پر لاکھ پرسنٹ دیتے ہیں. بہت بڑے یہ مرچنٹ بیٹھے ہیں خالد, لاکھ پرسنٹ کہیں ملتا ہے؟ 100% نہیں ملتا میاں, لیکن یہ منڈی ایسی ہے کہ یہاں پر ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ 25-50 نہیں سیدھے لاکھ کا گراف
سجاتے.
اس لیے یہاں چھوٹی بڑی ہر نیکی کرو, لیکن یہاں جلال بھی بہت ہے.
جی
پرافٹ تو آپ نے دیکھ لیا, اب یہ بھی فرمایا گیا ہے جو یہاں ایک گناہ کرے گا, یہ مکے کی عظمت ہے کہ ایک گناہ یہاں کیا تو عذاب بھی ایک لاکھ گناہ کا ملے.
اللہ
یہاں ہوشیار بھی رہنا ہے اور نیکیوں کی طرف توجہ بھی دینا ہے. یہ ایسے مکہ ایسے شہر میں اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہماری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن رحمت برس رہی ہے.
بے شک
اللہ کی رحمت 24 گھنٹے برستی ہے.
بے شک
اور بالخصوص کعبہ جو ہے یہ تو مرکز تجلی الہی ہے.
بے شک
اللہ تعالی نے اس کو تمام عالم کا مین سینٹر بنایا ہے. دنیا کے سارے مسلمان جب سجدہ کرتے ہیں سجدہ اللہ کا کرتے ہیں لیکن جھکتے ہیں کعبے کی طرف.
بے شک
کسی کی طرف جھکنا یہ خدا نہیں ہونے کی حیثیت سے ہے. ارے دل بھی جھکتا ہے سر بھی جھکتا ہے, لیکن ہم کعبے کی طرف اس لیے جھکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے جلال کا اس کو مرکز بنایا. یہ کعبہ جو ہے جس کا آپ طواف کرتے ہیں اس کا ایک مختصر تعارف سن لیجیے. چوکور ایک کعبے کی شکل ایسے چوکور ہے, یاد آ گئی آپ کو؟
جی.
اس کی چار دیواریں ہیں اور چار اس کے کونے اور اینگل ہیں. یوں سمجھیے یوں کعبہ ہے. آپ یہاں باب عبد العزیز سے پہنچے تو آپ کو رائٹ ہینڈ میں گرین لائٹ دکھے گی اور اسی کے بالکل پوائنٹ سیدھے یہ حجر اسود ہے. اس کو کہتے ہیں حجر اسود, رکن حجر اسود. یہاں سے آپ طواف شروع کریں, سمجھ گیا؟ یہ ایک کونا جس کا نام رکن حجر اسود ہے. پھر جب آپ یہاں سے چلتے ہیں تو یہاں پر کعبے کا دروازہ ہے. کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں دیوار کا یہ حصہ, اس کو کہتے ہیں ملتزم. ملتزم کہتے ہیں جہاں لپٹا جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بارہا جبریل کو دیکھا کہ دیوار کعبہ کے اس حصے میں کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ میں اپنے سینے کو جبریل لگا کر اور دونوں ہاتھ کو دیوار پر یوں چپکا کر کہتے تھے یا واجدو یا ماجدو یا واجدو یا ماجدو. تو یہ ہے ملتزم. یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر آپ آسانی سے جا سکیں تو ایک مرتبہ سینہ چپکا دو وہاں پر اور یہ نیت کرو کہ جبریل نے اپنا سینہ یہاں رکھا اور ہاتھ کو ایسے دیوار پر چپکا کر یہ کہہ دو یا واجدو یا ماجدو. یہ جبریل کی بھی سنت ہے اور ہمارے حضور کی بھی سنت.
سبحان اللہ.
یہ بڑا مقدس پوائنٹ ہے, حصہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟
ملتزم.
یہ کہاں پر ہے؟
خانہ
کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کا حصہ, یہ ہے ملتزم. اب یہاں ہے دروازہ, پھر دروازے کے سامنے آپ دیکھیں گے بلوری کانچ کے اندر جو گول بنا ہوا ہے اس پر سنہری کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے. جب اس میں آپ جھانکیں گے تو ایک بائی ڈیڑھ کا ایک کھردرا پتھر ہے جس پر دو پیر کے نشان ہیں. یہ پیر کا نشان کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور وہ ایسا مقدس پتھر ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم, اس حرم میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. اس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی ہے. اور اس پتھر کا کمال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جتنا چاہتے تھے کہ یہ اونچا ہو جائے یہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا. شام تک کعبے کی دیوار حضرت ابراہیم چن لیتے تھے اور جب کام کر کے اس پتھر سے نیچے اترتے تھے تو پھر وہ اپنی پوری پرانی پوزیشن پر آ جا جاتا تھا. یہ قدرت نے ایسی سیڑھی بنا دی تھی, اب تو ایسے گھما گھما کر کے سیڑھی اونچا کرتے ہیں, لیکن یہ پتھر ایسی ابراہیم کے لیے سیڑھی ہو گیا تھا, جتنا چاہتے تھے پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا. اللہ والوں کا قدم جس پتھر پر پڑ جائے وہ بھی کمال والا بن جاتا ہے.
بے شک
وہ بھی اللہ کی نشانی ہے, اس کا ادب کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. پھر آپ یہ چلیں گے, یہ پوری دیوار ہے اور یہ کونا پڑے گا, یہ حجر اسود, اور اس کونے کو کہتے ہیں رکن عراقی. عراق جو ملک ہے اسی سائیڈ میں ہے یہ کونا, ملک وہ رکن عراقی ہے, رکن حجر اسود اور رکن عراقی. پھر رکن عراقی سے آپ چلیں گے تو ایک کمان جیسے حصہ بنا ہے جو ماربل کا ہے, گول حصہ ہے, اس کو کہتے ہیں حتیم. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یتیم. یتیم نہیں ہے وہ, حتیم ہے. اور یہ حتیم کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تھا تو ادھر سے سیدھا, ادھر سے سیدھا, ادھر سے سیدھا, اور اس کو آرچ بنایا تھا, جیسے مسجد میں محراب ہوتی ہے اس طرح سے یہ محراب کعبہ تھا. لیکن بعد میں جب کعبہ بنایا گیا اور قریش کے پاس پیسہ نہیں تھا تو اتنی ان لوگوں کے پاس حیثیت نہیں تھی کہ کعبے کی دیوار اتنی بنائیں, اس لیے انہوں نے چوکور کر دیا تھا اور یہ پلاننگ تھی کہ بعد میں اس کو یہاں بنائیں گے, لیکن وہ ویسے کی ویسے ہی رہ گیا. یہ بھی اللہ کی مصلحت. حضرت عائشہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے میں جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں, تو حضور نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں کھڑا کر دیا اور کہا عائشہ یہاں جو نماز پڑھتا ہے ویسے ہی ہے جو کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھتا. ہم غریبوں کے لیے یہ اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا, اے کعبے میں نہ جانے والوں حتیم میں چلے جاؤ, کعبے میں چلے. یہ حتیم یہ کعبے کا ایک حصہ ہے جو محراب کی شکل میں تھا, اور جس طرف حتیم ہے اسی طرف حضور کا روضہ مدینہ منورہ ہے. اعلی حضرت جھوم کر فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ہے, پہلے محراب کھڑی ہوتی ہے لیکن اب جھکی ہوئی ہے. فرماتے ہیں یہ کیوں جھکی ہوئی ہے؟ جس کے سجدے کو جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. بھووں کو دیکھیے اور حتیم کو دیکھیے دونوں کی شکل ایک جیسی. فرماتے ہیں یہ کعبے کی محراب ادھر کیوں جھکی ہوئی ہے, سجدے میں پڑی ہے. فرماتے ہیں اس لیے میرے حبیب کا روزہ ادھر ہے, گویا کعبہ سجدہ کر رہا ہے روزہ مصطفیٰ. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں. اس پر پوری پوری تقریر ہے, لیکن جی جلدی جلدی کر دیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اور پھر جب آپ سر اٹھا کر دیکھیں گے حتیم کو تو کعبے کی چھت پر سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں میزاب. یہ میزاب رحمت ہے, یہاں سے پانی گرتا ہے جب بارش ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارش ہوتی ہے تو پانی گرتا ہے, اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو رحمت کا پانی وہاں گرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا کی جائے گی اللہ اس دعا کو قبول کرے. تو اگر لوگوں کو تکلیف نہ دے کر وہاں دو رکعت نماز پڑھ لو تو اس کا دو ثواب, ایک تو میزاب رحمت کے نیچے نماز اور دوسرے کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل ہو جائے گا. یہ ہے میزاب رحمت, سمجھ گئے آپ. رکنے حجر اسود, رکنے عراقی, پھر آپ ایسے طواف کرتے ہوئے یہاں آئیں گے. یہ کونا, اس کو رکنے شامی کہتے ہیں. شام کی طرف یہ کونا ہے اس لیے اس کا نام رکنے شامی ہے. اور طواف کرنے والے یاد رکھیں کہ اندر حتیم کے گھس کر کے طواف کا چکر کرو گے, وہ طواف کا چکر تمہارا صحیح ہے. اس لیے حتیم سے باہر طواف کیا جاتا ہے. یہ ہے رکنے شامی. رکنے شامی تک آپ آئیں گے, کتنی بھی بھیڑ ہوتی ہے تو ایک آپ محسوس کریں گے وہاں آ کر کے تھوڑا سکون ہے نا. پورا تھکم تھکو دھکا ہوگا ہے, لیکن رکنے شامی تک آؤ گے تو سکون مل جاتا ہے, راحت مل جاتی ہے. اعلی حضرت نے اس نازک مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے, رکنے شامی سے مٹی وحشت شامی. یہاں سے چلے وحشت, یہاں سے چلے وحشت, یہاں سے چلے گھبراہٹ, یہاں سے چلے. اب یہاں پر آ کر کے رکنے حجر اسود سے لے کر کے آپ ہر جگہ وہاں پریس ہوتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن رکنے شامی پر آ کر کے آدمی سانس لیتا ہے. یہاں ہر زمانے میں آپ کو آرام ملے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں رکنے شامی سے ملی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دے. شام کی شامی تھی, وہاں مصطفیٰ کے ہاں رات بھی صبح دلارا ہے. وہاں کا ہر موسم بڑا دلکش اور نورانی ہے. پھر آپ یہاں سے چلو گے, یہ چوتھا کونا ہے, اس کو کہتے ہیں رکنے یمانی. چار کونے ہو گئے, رکنے حجر اسود, رکنے عراقی, رکنے شامی, اور یہ ہے رکنے یمانی. یہ یمن کی طرف یہ رکن ہے, اس لیے اس اینگل کو رکنے یمانی کہتے ہیں. اگر کعبے کا پردہ نیچے تک ہوتا ہے تو تھوڑا سا حصہ وہاں بھی کٹا ہوا ہوتا ہے, جیسے کہ حجر اسود کے ہاں کٹا ہے, یہاں تھوڑا سا حصہ کٹا ہے. اس کے لیے اس لیے کاٹا ہے کہ حضور نے اس رکن کو بوسا دیا. اگر آپ وہاں پہنچ کر اس کو بوسا دے سکتے ہیں تو بوسا دے دیں, ورنہ ہاتھ سے چوم کر کے بوسا دینے میں یہ پریشانی ہے کہ بہت عطر لگایا ہوتا ہے. حالت احرام میں بوسا دینے کی وجہ سے اسی طرح آپ کے ہونٹوں پر زیادہ اگر لگ گیا پورا ہوں تو دم لگ جائے گا. اس لیے حالت احرام میں یہ کوشش مت کیجیے. اور کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے حجر اسود کو استلام کرتے ہیں یہاں بھی آ کر کے استلام کرتے ہیں, یہ منع. چھو کر کے چوم تو سکتے ہیں لیکن اس کو استلام کرنا منع ہے, تاکہ حجر اسود میں اور اس کے مرتبے میں آپ فرق رکھیں. وہاں استلام کرنا ہے, یہاں استلام نہیں کرنا ہے, یہاں صرف چومنا ہے. یہ ہے رکن یمانی. یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے. اب یہ دیوار ہے رکن شامی اور رکن یمانی کے بیچ میں, اس کو کہتے ہیں مستجار. اس کو کہتے ہیں مستجار. مستجار کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے جوار میں, اللہ کی حفاظت میں آپ وہاں رہتے ہیں. یہاں بیٹھیں گے جب تک یا وہاں سے گزریں گے تو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. اور یہ کونا یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک کی جو دیوار ہے اس کو کہتے ہیں مستجاب. کیا کہیں گے؟
مستجاب
کا معنی دعا کے قبول ہونے کی جگہ. فرمایا گیا ہے کہ اس دیوار کے سامنے جہاں تک اس کا سامنا ہے آپ بیٹھ کر کے دعا کریں گے تو 70,000 فرشتے یہاں ڈیوٹی پر رہتے ہیں آمین کہنے کی. آپ جو دعا کریں گے, اللہ میرا دین میری دنیا سنبھال دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرہ حسنتا وقنا عذاب النار, تو یہ 70,000 فرشتے کہیں گے آمین. اس لیے ایسی مضبوط اور اچھی دعا کرنا کہ دین میں دنیا میں ہر جگہ تم کو فائدہ لے. صرف دنیا مت مانگنا, یا اللہ مجھے ٹاٹا برلا کا پوتا بنا دے, یہ سب مانگنے کے لیے مت آنا. یہاں مانگو تو دین مانگو, سب سے بہتر دولت دین ہے. فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ تمہارا دین مضبوط ہوتا چلا. یہ دیوار کیا ہے؟
مستجاب.
اور یہ دیوار
مستجاب.
یہ مستجاب ہے اور یہ مستجار ہے. میں نے اس لیے تعارف کرا دیا کعبے کے چاروں طرف کا کہ اب آپ جائیں گے اور دعا مانگیں گے تو آپ اسی سوچ کے ساتھ کہ یہاں دعا مانگوں گا تو فرشتے 70,000 آمین کہیں گے, یہاں دعا مانگوں گا تو اللہ کی حفاظت میں رہوں گا, میرے لیے پریشانیاں اور ساری دنیا کی کٹھنائیاں دور ہو جائیں گی. خدا کی حفاظت یہاں, فرشتوں کی آمین یہاں. تو یہ ہے کعبے کا مختصر تعارف. سمجھ گیا؟ اب آپ جب بھی طواف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ امنگ ہوگی کہ ہم رکن حجر اسود سے چلے, ملتزم سے گزر رہے ہیں, مقام ابراہیم سے گزر رہے ہیں, مقام رکن عراقی پر آئے, وہاں سے حتیم سے چل رہے ہیں, حتیم سے شامی میں آئے, شامی سے مستجار میں پہنچے, مستجار سے رکن یمانی میں آئے, رکن یمانی سے چلے تو مستجاب سے گزر رہے ہیں, پھر حجر اسود پر آپ آئیں گے, پھر استلام کریں. حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود, حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی کالا. حضور فرماتے ہیں یہ کالا نہیں تھا, پہلے یہ ابیس تھا, اس کو حجر ابیس کہتے تھے. حضور فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے یہاں دنیا میں بھیجے گئے تو جنت کا ایک ہیرا ڈائمنڈ جس کو یاقوت کہتے ہیں وہ اٹھا کر لائے تھے, اس کا نام ہے حجر ابیس. حضور فرماتے ہیں اب کالا اس لیے ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو اس کو چومتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے تو وہ حجر اسود اس بندے کے گناہ کو چوس لیتا ہے, اور گناہ کو چوستے 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 وہ کالا بن گیا. دنیا کے گناہ کو وہ چوس رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں حجر اسود کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں. یہ آنکھ کیوں دی ہے؟ فرماتے ہیں جو وہاں سے گزرتا ہے اس کو استلام کرتا ہے, حجر اسود اسے دیکھتا ہے. جیسے آج کل آپ موبائل میں اسکین کرتے ہیں نا, جو بھی لائیے اسکین کر لیں گے, اور وہ اسکین جو کیا ہوا ہے ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے, سب اس کے پیٹ میں محفوظ ہوتا ہے, اسکین کرتا جاتا ہے محفوظ ہوتا جاتا ہے. اور سی سی کیمرے جو لگے ہیں اس نے جتنے اسکین کیے ہیں آپ ریورس کریں تو مہینہ دو مہینے کے سب اس میں آ جاتے ہیں, کون اسکوٹر پر جا رہا ہے, کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کس نے دکان میں چوری کی ہے, کون ہنس رہا ہے, کون رو رہا ہے, سب اس میں آتا ہے. ڈیلیٹ نہیں ہوتا, یہ تو دنیا نے بعد میں یہ کیمرے وغیرہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی آنکھوں میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دیکھتا ہے, تو صرف اوپر کو نہیں دیکھتا. حضور فرماتے ہیں اندر اس کے ایمان ہے یا منافقت ہے, اور اس کے ایمان کو بھی اسکین کرتا ہے, اور جو منافق یعنی گمراہ آ کر اسے چومتا ہے. آپ کہیں گے یہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ, یہ آپ لوگ اسے کافر کہتے ہیں, وہ کیسے پہنچا؟ وہ آیا اسکین کروانے کے لیے. کیا بات, سمجھ گئے؟ اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن یہ جانتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ اسکین کیوں کرتا ہے؟ کل قیامت میں یہ پتھر اس عدالت میں کھڑا ہوگا جو عدالت اللہ تعالی کی ہے, اور جب کوئی آئے گا تو یہ حجر اسود حضور کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا, مولا یہ مومن ہے. اگر کوئی منافق آئے گا تو کہے گا مولا یہ منافق ہے, آیا تھا حج کرنے کے لیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہوگا. اے میرے دوست, یہ حجر اسود بھی ہماری شفاعت ہماری نجات کی گواہی دے گا. ایک مرتبہ حضرت عمر اسے چوم رہے تھے اور فرماتے ہیں اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ مجھے تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے, لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا. حضرت علی پیچھے تھے, مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا عمر یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ حجر اسود نقصان بھی پہنچائے گا اور فائدہ بھی پہنچائے گا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ حجر اسود گواہ بن کر کھڑا رہے گا, جو لوگ مومن ہوں گے ان کے ایمان کی گواہی دے گا, فائدہ ہوگا, اور جو منافق اور گمراہ آئے گا اس کے نفاق کی گواہی دے گا, اس کو نقصان ہوگا. تو حضرت عمر پیچھے مڑ کر کے کہتے ہیں اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی مجھے یہ حدیث نہیں معلوم تھی, تسلیم کر لیا ہے علی جو آپ نے فرمایا وہ صحیح. یہ حجر اسود کی فضیلت. جب آپ طواف کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے حاجیو فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تو مقام ابراہیم جو ہے اس کو اپنی نماز کے لیے وہاں پر نماز پڑھو, نماز کی جگہ مقرر کرو. حجر طواف ختم کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا دو رکعت واجب الطواف ہے, لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, اور آج کل تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے, تو مسئلہ یہ ہے کہ حرم میں جہاں بھی آرام سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں جائیے اور دو رکعت واجب الطواف پڑھیے. آپ یہ نہ سمجھے مقام ابراہیم پر اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم کو وہ ثواب نہیں ملے گا, بلکہ آپ اس لیے دوسری جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ میرے وہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو, تو آپ کو دو ثواب ملے گا, ایک تو دو رکعت پڑھنے کا اور دوسرے مسلمانوں کو آرام پہنچانے.
سبحان اللہ.
زبردستی وہاں جو لوگ کر کے اور کارڈن کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ غلط مسئلہ ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر حرم میں بھی کہیں جگہ نہ ملے تو حرم سے باہر جو جگہ ہے سکون سے وہاں واجب الطواف پڑھ لو. پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر حرم کے باہر بھی جگہ نہیں ہے تو قبرے میں آ کے پڑھ لو, تم کو واجب الطواف تمہاری ادا ہو جائے. لیکن یہ عادت مت ڈال کہ چلو مولانا نے بتا دیا اب کمرے میں چل کر کے پڑھیں. جی نہیں, مسجد میں پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بڑا اونچا ہے. تو مسجد حرم شریف, مسجد حرم کہتے ہیں, مسجد حرام کہتے ہیں, وہ حرام نہیں ہے جو حلال اور حرام کے لیے بولا جاتا ہے. مسجد حرام کا مطلب عزت والی مسجد. قرآن مجید فرماتا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عزت والی مسجد سے میں اپنے حبیب کو لے کر گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں, پیچھے والی مسجد مسجد اقصی اس کے پیچھے حصے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد حرام یعنی عزت والی مسجد کہا ہے. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟
یہاں
کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس
کے.
اب آپ مقام ابراہیم سے اگر کھلا ہوا ہوتا تو 20 میٹر کے اوپر چاہے زمزم جو ابھی تہخانے کے اندر بند کر دیا گیا, میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پہلے کھلا ہوا رہتا, وہاں جا کر ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, کنویں میں جھانکا کرتے تھے. اب وہ پیک کر دیا گیا ہے طواف کرنے والوں کی آسانی کے لیے. چاہے زمزم, یہ زمزم کا کنواں جو ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر یہاں پر ملک شام سے تشریف لائے تھے, اور اس وادی میں جس کو قرآن فرماتا ہے وادی غیر ذی زرع, جہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی, وہاں لا کر کے آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ کو ایک مشک پانی اور ایک تھیلی میں چند کھجوریں دے کر ملک شام واپس چلے گئے تھے. چند دنوں میں وہ پانی ختم ہو گیا, حضرت ہاجرہ کو پیاس لگی, اور حضرت اسماعیل کا تو یہ حال تھا کہ پیاس کے مارے آپ کی زبان سوکھ کر کے باہر نکل گئی, اور ریت کے اوپر گرم گرم لیٹ ریت پر لیٹے ہوئے بے چینی میں اپنے پاؤں ننے ننے پاؤں زمین پر مار رہے. حضرت ہاجرہ کو اپنے لاڈلے کی بے چینی دیکھی نہ گئی تو آپ وہاں سے اٹھی اور سیدھے صفا پر پہنچی, اور صفا پر پہنچ کر کے آپ نے ہر طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آئے یا کہیں پانی کی کوئی نشانی نظر آئے تو میں پانی لا کر اپنی پیاس اور بچے کی پیاس بجھاؤں, لیکن وہاں کہیں پانی کا پتہ نہ چلا تو آپ صفا سے اتری. آپ دیکھیں گے صفا مروہ کے درمیان گرین لائٹ اس دور تک لگی ہوئی ہے نا. جب وہاں آپ آئیں پہلے گرین لائٹ کے پاس, اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, تو ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کے پیچھے حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے. ماں جب وہاں پہنچی مڑ کر دیکھا تو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو بے چین ہو گئی, وہاں سے دوڑتے ہوئے کچھ دور چلی, پھر مڑ کر دیکھا تو پھر اسماعیل نظر آنے لگے, تو وہاں سے نارمل چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچی. مروہ پر پہنچ کر ہر طرف نظر دوڑائی لیکن پانی نہ ملا, پھر وہاں سے لوٹی, اب گرین لائٹ کے پاس آئیں, پھر اسماعیل علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. حضرت ہاجرہ وہاں سے دوڑتی ہوئی پھر آئیں, پھر حضرت اسماعیل نظر آنے لگے, اور پھر آپ صفا تک نارمل چال سے چلی. اس طرح سے سات پھیرے آپ نے لگائے اور ساتواں پھیرا جب مروا پر ختم ہوا ہے, مروا پر چڑھ کر آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی, نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جہاں میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے وہاں ایک نورانی شکل کے بزرگ کھڑے ہیں. دل میں سکون پیدا ہوا اور وہاں سے تیزی سے اتر کر کے پھر آپ وہاں آئیں تو وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں حضرت جبریل کو بھیجا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حاجرہ آئیں تو اس جگہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے, حضرت جبریل نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اور ٹھوکر جیسے ہی لگائی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا. حضرت جبریل وہاں سے غائب ہو گئے. حضرت حاجرہ ریت کو اپنے ہاتھ سے چاروں طرف گول دائرہ بنا لیا اور اس پانی سے کہتی تھی ایوہ الماء زمزم, ایوہ الماء زمزم, اے پانی رک جا, اے پانی رک جا, یہ کہتی جاتی تھی اور چاروں طرف سے تھالا اور میڈ بنا دیا. اس گول دائرے میں وہ پانی رک گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ رحم کرے حاجرہ پر, اگر اس دن حضرت حاجرہ پانی کو روکتی نہیں تو یہ پانی پوری دنیا میں جاتا اور سب لوگ اس سے سیراب ہو سکتے. حضور نے فرمایا پوری دنیا میں جاتا تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا, اب ساری دنیا میں وہ پانی جا رہا ہے اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں. حضور کے منہ سے جو بات نکلتی تھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت کے علیہ السلام. اور قرآن فرماتا ہے وما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, نبی جو بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں, اللہ کی وحی ہوتی ہے.
بے شک
تو یہ ہے چاہے زمزم. حضور فرماتے ہیں زمزم کا پانی کھانے کی جگہ اور پینے کی جگہ دونوں کام کرتا ہے.
بے شک
دنیا کا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے اور زمزم کھانے اور پینے دونوں کو ختم کرتا ہے, بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی بجھاتا ہے. کتنے حاجیوں کو دیکھا جو بھول گئے حرم میں دو دو تین تین دن بغیر کھائے پیے صرف زمزم کا پانی پی کر کے دو دو تین تین دن رہے, ایسے حاجیوں سے میں نے ملاقات کی. تو یہ زمزم کا پانی یہ دو کام کے لیے آتا ہے. اور تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ جس بیماری سے شفا کی نیت سے پورے اعتقاد کے ساتھ پیتے رہو گے تو انشاءاللہ وہ تمہاری بیماری بغیر دوا کے دور ہو جائے گی.
بے شک بے شک.
تو تین کام کام کرتا ہے, دوا کا بھی کام کرتا ہے, غذا کا بھی کام کرتا ہے اور پیاس بجھانے کا بھی کام کرتا ہے. اسی لیے زمزم پینے کے بعد جو دعا حضور نے ہم کو سکھائی ہے وہ دعا ہے اللہم انا نسلک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسے علم کا جو علم ہم کو اور لوگوں کو نفع پہنچائے. مولا ہمیں خوب وسیع رزق عطا فرما, اور یہ بھی کہ جتنی بیماریاں ہیں سب سے شفا عطا. تو یہ ہے چاہے زمزم. اور حضرت حاجرہ صفا سے مروا, مروا سے صفا, سات پھیرے لگائے تھے, صفا سے شروع کیا, مروا پر ساتواں چکر ختم ہوا. یہ حضرت حاجرہ کی عادت, بچے کی پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا, عبادت کے طور پر نہیں کیا تھا, لیکن اللہ کی اس محبوب بندی کی یہ عادت اللہ نے ہمارے لیے عبادت بنا.
بے شک بے شک.
محبوبان خدا کا مقام بہت بلند ہوتا ہے, وہ کوئی کام اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں اور وہ بندوں کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. اور اس صفا اور مروا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر حلیم. یہ صفا اور مروا اللہ کی نشانی ہے, اور اللہ کی نشانی کا مقام کیا ہے؟ من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ کی نشانی کا جو جتنا ادب کرے گا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن فرماتا کہ وہ آدمی دیکھنے کا نہیں دل کا متقی.
بے شک بے شک
اس کا تقوی دل میں ہے, ظاہری تقوی تو سب کا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی نشانیوں کا ادب دل کا تقوی ہے. اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی حضور کی ذات ہے.
بے شک بے شک
پتھر کی کا ادب کرو تو دل کے متقی بن جاؤ, اور جس نے پتھر کو یہ مقام جس رسول کے قدم پاک نے دیا ہے اس کا ادب کرو گے تو ایمان کامل تم کو ملے گا. حضور سارے نشانیوں میں سب سے بلند و بالا نشانی ہے. اتنی چیز آپ یاد رکھو, بہت زیادہ بول دوں گا تو سب ڈیلیٹ ہو جائے گا, اتنا یاد ہو جائے گا.